أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پچھلے رکوع میں ہم نے پڑھا تھا کہ منافقین کے ساتھ کوئی وہ رعایت نہیں ہے جو بغیر کسی عذر کے ہجرت نہ کرے اور اللہ کے واضح احکام کی پرواہ نہ کرے، اور جب مسلمانوں اور کفار کا مقابلہ ہو تو اپنی کافر قوم کا ساتھ دیں، تو پھر ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہوگی، انہیں قتل کرو جہاں پاؤ. اس میں ایک امکان یہ تھا کہ کوئی سچا مسلمان بھی جو بیچارہ کسی مجبوری کی وجہ سے وہاں رہ گیا ہے، اس کی تمیز کرنا مشکل ہو جائے، ناحق قتل ہو جائے، قتل خطا جسے آپ کہتے ہیں، چنانچہ اس کے بارے میں فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً. کسی مسلمان کے لیے روا نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کو قتل کرے مگر خطا، یعنی غلطی سے کوئی قتل ہو جائے تو اور بات ہے، مقصد نہیں تھا، ارادہ نہیں تھا، کسی غلط فہمی میں کوئی مسلمان قتل ہو گیا، یا نشانہ لگایا تھا کسی شکار کا، ہرن کا، اور بیچ میں کوئی آدمی آیا اور وہ اس کی زد میں آ گیا، یا آج کل اس کی جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ گاڑی کے نیچے کوئی شخص آ گیا ہے، آپ کی نیت نہیں تھی اس کو گاڑی کے نیچے دینے کی، لیکن ایسی سچویشن ہو گئی، اچانک کوئی آیا اور پھر یہ کہ اس کو نہیں بچا سکے، تو یہ قتل خطا ہے، یہ سب اسی کی صورتیں. تو مسلمان جو ہے کسی دوسرے مسلمان کو قتل نہیں کر سکتا، ممکن ہی نہیں ہے اگر اس کے اندر ایمان ہے، سوائے اس کے کہ خطاً ایسا ہو جائے، غلطی سے کوئی مسلمان قتل ہو جائے. ومن قتل مؤمنا خطاً، اور جو کوئی قتل کرے گی کسی مسلمان کو غلطی سے، فتحرير رقبة مؤمنة، تو پھر آزاد کرنا ہوگا ایک مسلمان غلام کا. یہاں پر دو چیزیں یہاں آئیں گی، ایک ہے کفارہ اور ایک ہے دیت. بعض گناہوں کا کفارہ بھی ہوتا ہے، اس کی کمپنسیشن، وہ اللہ کے ساتھ معاملہ ہے، اور پھر ایک خوب بہا ہے، دیت ہے، یعنی وہ اس کے رشتہ داروں کو ملے. تو کفارہ تو یہ ہے کہ وہ کسی ایک مسلمان غلام کو آزاد کرے، ودیت مسلمت الى اهله، اور پھر خوب بہا جو ہے دیت پہنچانی ہوگی اس کے گھر والوں کو، یعنی مقتول کے ورثاء. الا ان يصدقوا، سوائے اس کے کہ وہ معاف کر دیں، مقتول کے ورثاء اگر معاف کر دیں دیت تو پھر ظاہر ہے کہ ان کی طرف سے یہ سہولت مل جائے گی. فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ، اور اگر وہ مقتول کسی ایسی قوم میں سے تھا کہ جس کی تمہاری ساتھ دشمنی ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ خود مسلمان تھا اور خطاً مارا گیا، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، تو کفارہ پھر بھی دینا ہوگا ایک مسلمان کو کی جان جو غلام ہو اس کو آزاد کرنا. لیکن یہاں خوب بہا اس لیے نہیں ہے کہ وہ ایسے قوم سے، ایسے قبیلے سے ہے جو سب کے سب کافر ہیں، مشرک ہیں، وہ ایک مسلمان تھا، اب وہ خوب بہا کس کو دیں گے؟ اس کے ورثاء جو ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ کافر ہیں، لہذا خوب بہا کی یہاں ضرورت نہیں. وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، اور اگر اس کا تعلق تھا کسی ایسی قوم سے، قبیلے سے، جس کی اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہے، نو وار ٹیکٹ ہے، وہ حلیف قبیلہ ہے تمہارا، فرمایا فدیت مسلمت الى اہلہ و تحریر رقبۃ مؤمنہ، تو اب دیت بھی دینی ہوگی اس کے ورثاء کو، اور یہ ہے کہ ایک مسلمان غلام کو آزاد کرنا، وہ کفارہ بھی دینا ہوگا. اور دیت کا قانون آپ کے علم ہے کہ یہ صرف اس شخص کے اوپر اس کا ذمہ نہیں آتا، بلکہ اس کی پوری برادری اس کے ذمہ دار ہوتی ہے کہ مل جل کر وہ خوب بہا ادا کیا جائے، اس کا قصور نہیں ہے، غلطی سے اس کے ہاتھوں قتل ہو گیا ہے، تو اس کی کمپنسیشن جو ہے وہ پھر پوری فیملی مل کر کرے گی. فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین, اور جو اس کفارے کو نہ پائے, کسی غلام کو آزاد کرنے کی اہلیت نہ ہو, نہ کوئی غلام اس کے پاس ہو, نہ یہ ہے کہ وہ کسی سے خرید کر آزاد کر سکتا ہو, تو پھر کفارہ یہ ہے کہ دو مہینے کے متواتر روزے رکھے. یہ متتابعین کی شرط جو ہے بڑی کڑی ہے, مسلسل روزے, جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک روزہ بیچ میں چھوٹ گیا تو دوبارہ گنتی پھر وہیں سے شروع ہو جائے گی, تو کوئی بیچ میں ناغا نہیں آنا چاہیے. توبہ من اللہ, یہ توبہ اللہ کی طرف سے مقرر کرتا ہے. وکان اللہ علیما حکیما, اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے حکمت والا. ومن یقتل مؤمنا متعمدا, اور اگر کسی نے قتل کیا کسی مومن کو, مسلمان کو جان بوجھ کر, اب اس کی سزا سنیے, اتنا بڑا جرم ہے. فجزاؤہ جہنم, اس کی سزا جہنم ہے. خالدا فیہا, وہ اس میں رہے گا ہمیشہ. وغضب اللہ علیہ, اور اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا ہے اس پر. ولعنہ, اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت کی ہے. وأعد له عذابا عظيما, اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کیا. یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ, اے ایمان, جب تم نکلو اللہ کے راستے میں, یعنی حالت سفر میں ہو قتال کے لیے, جہاد کے لیے, فتبینوا, تو چھان بین کر لیا کرو. ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لستم منا, اور دیکھنا جو شخص تمہارے سامنے سلام پیش کرے, تمہیں السلام علیکم کہیں, اس کو یہ نہ کہنا کہ تم مومن نہیں ہو. یہ اصل میں علامت تھی اس بات کی, کوئی شخص السلام علیکم کہے کہ یہ مسلمان ہے, جو اس دور میں یہی نشانی سمجھی جاتی تھی. تو اگر کسی کافر قوم میں ایک شخص علیحدہ ہو کر السلام علیکم کہے, اور تمہیں یقین ہے کہ اس نے جان بچانے کے لیے کہا ہے, ہے یہ بھی کافر, تب بھی جب اس نے سلام کر دیا تو اب اسے مومن تسلیم کرو. کیونکہ ایک واقعہ ایسا ہوا تھا کہ مسلمانوں نے کہیں حملہ کیا کسی قبیلے پر, اور اس قبیلے میں ایک شخص مسلمان تھا, وہ اپنے مال مویشی سامان لے کر الگ کھڑا ہو گیا, اور جب مسلمان آئے تو اس نے انہیں سلام کہا, یعنی اس بات کا اظہار کیا کہ میں بھی مسلمان ہوں. لیکن اس وقت مسلمانوں نے یہی سمجھا کہ یہ جان بچانے کے لیے دیا, اس نے اس کو قتل کر دیا, اور اس کا جو مال تھا وہ بھی مال غنیمت میں شامل کر دیا. اس پر تنبیہ آئی ہے کہ چھان پٹک کر لیا کرو, اور اگر کوئی شخص تمہیں سلام کہے تو پھر اس کو مومن تسلیم کرو, اسے یہ نہ کہو کہ تم مسلمان نہیں ہو. تب ضرور عورت اور حیات دنیا, تم دنیا کی زندگی کا ساز و سامان چاہتے ہو, تمہاری نظر جو ہے اس مال غنیمت پر ہے. فعند اللہ مغانم کثیرہ, تو اللہ تعالیٰ کے پاس بہت غنیمتیں ہیں, بہت کچھ ہے اس کے پاس دینے کے لیے. کذالک کنتم من قبل, تم بھی اسی طرح سے تھے پہلے, جاہلیت میں تھے. فمن اللہ علیکم, تو پھر اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان فرمایا ہے, تمہیں ایمان اور اسلام کا رستہ دکھایا. فتبینوا, تو آئندہ تحقیق کر لیا کرو. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا, بے شک جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر, برابر نہیں ہے وہ لوگ کہ جو مسلمانوں میں سے بیٹھ رہنے والے ہیں, اور بغیر کسی سبب کے, بغیر کسی عذر کے, یعنی جہاد کے لیے, قتال کے لیے کہا گیا کہ نکلو, اور کچھ لوگ ہیں کہ وہ نہیں نکل رہے. اچھا, اس میں ایک شکل یہ ہوتی تھی کہ جتنے لوگ نکل آئے, ضرورت تھی اس کے مطابق کافی ہو گئے, تو بس یہ جسے کہتے ہیں فرض کفایہ ادا ہو گیا. ایک مہم کے لیے, فرض کے لیے 50 آدمی درکار ہیں, اور مسلمانوں سے کہا گیا کہ نکلو, کون نکلتا ہے, 50 آدمی نکل آئے تو باقی لوگ بیٹھ سکتے ہیں. ایک موقع آیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں, جب آپ نے کہا کہ ہر شخص نکلے فرض عین ہر ایک کے لیے غزوہ تبوک, لیکن اس کے علاوہ اور مواقع پر کہا جاتا تھا کہ بھئی اب تیاری ہے, نکلو, اور جتنے کافی لوگ دستیاب ہو جاتے تھے بس ٹھیک. لیکن فرمایا کہ جو لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں وہ برابر نہیں ہیں ان کے, کہ جو جہاد اور قتال کے لیے نکل رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں, یہ نہ سمجھے وہ کہ فرض کفایہ ادا ہو گیا لہذا ہماری ضرورت نہیں ہے. نہیں, اللہ کی نزدیک اصل درجہ اور مقام ہوتا ہے جو پہل کرتے ہیں, جو آگے بڑھ کر نکلتے ہیں اور جان کے نذرانہ پیش کرنے کے لیے بےتاب ہیں, اور جو بغیر کسی عذر کے بیٹھے رہتے ہیں وہ ہر چیز برابر نہیں ہو سکتے ان کے. ون مجاہدون فی سبیل اللہ, ایک وہ بیٹھ رہنے والے ہیں, اور ایک وہ ہے کہ جو جہاد کرتے ہیں اللہ کے راستے میں, یہ اموالہم وانفسہم, اپنے مالوں کے ساتھ بھی اور اپنی جان کے ساتھ بھی. فضل اللہ المجاہدین نبی اموالہم وانفسہم، اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے مجاہدین کو، ان کو کہ جو جہاد کرتے ہیں، قتال کرتے ہیں اس کے راستے میں اپنی جانوں کے ساتھ اور مال کے ساتھ، اعلی القاعدین درجہ، بیٹھ رہنے والوں پر ایک درجہ فضیلت اللہ نے ان کو دی ہے، بہت بڑا درجہ ہے وہ، وکل وعد اللہ حسنا، باقی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہر ایک سے ہے بھلائی کا، اچھا وعدہ ہے، وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما، اور اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے، زیادہ کیا ہے ان لوگوں کو کہ جو جنگ کرنے والے ہیں بیٹھ رہنے والے کے مقابلے میں، بہت زیادہ اجر عظیم جو ہے ان کا بڑھایا، درجات من، یہ بہت درجات ہیں اللہ کی جانب سے جو ان کو ملیں گے، وہ مغفرتا ورحمہ، اور بخشش ہے اور اس کی رحمت ہے، وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے مہربان، ان الذین توفاهم الملائکۃ، وہ لوگ کہ جن کی جان جب فرشتے قبض کرتے ہیں، ظالمی انفسہم، اس حال میں کہ وہ اپنے آپ پر ظلم ڈھاتے ہیں، ڈھا رہے ہوتے ہیں، یہ پھر ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ جنہوں نے ہجرت نہیں کی، اللہ کے حکم کی نافرمانی کی ہے، کوئی اپنی جانوں کا ظلم ڈھایا، ہجرت نہیں کی، بیٹھے ہوئے ہیں، اور فرشتہ اجل پہنچ گیا جان نکالنے کے لیے، قالوا فیما کنتم، فرشتے ان سے پوچھیں گے اس وقت کہ تم کس حال میں تھے بھائی، کیا معاملہ تھا تمہارا، قالوا كنا مستضعفین فی الارض، تو وہ کہیں گے یا کہتے ہیں کہ ہم مجبور ہو گئے تھے، دبا لیے گئے تھے، بے بس ہو گئے تھے زمین میں، ہم اس وجہ سے دار الاسلام کی طرف ہجرت نہیں کر سکے، ہماری مجبوری تھی، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کا ذکر اس وقت ہو رہا کہ کوئی مجبوری بھی نہیں تھی، اور چونکہ دار الکفر میں ہے، دار الاسلام میں نہیں ہے، تو اب اسلام پر عمل بھی نہیں ہو رہا، وہاں نمازیں بھی ہیں، کوئی مسجد کا نظام نہیں ہے، یا کچھ اور ہے، پابندیاں ہیں، وہ ماحول نہیں ہے جو اسلام کا ہے، اور غیر اسلامی ماحول کے اندر جو ہے وہ رہ رہے ہیں بغیر کسی عذر کے، قالوا الم تكن ارض الله واسعة، اور اس کے کہیں گے کہ کیا اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی کہ فتہاجروا فیہا، کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے، کہیں اور نکل جاتے، فاولئک مأواهم جہنم، یہ وہ لوگ ہیں جو عذرات لنگ تراش رہے ہیں، حقیقی عذر کوئی نہیں ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وساء مصیرا، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان، سوائے ان کے جو واقعتا مجبور ہوں، ان کے پاس چارہ نہ ہو اور وہ گھر گئے ہوں، وہ برد بھی ہو سکتے ہیں، عورتیں، بچے، لا یستطیعون حیلۃ، جو کوئی تدبیر نہ کر سکتے ہوں، بالکل مجبور اور بے کچھ اور لاچار ہوں، ولا یہتدون سبیلا، اور وہ نکلنے کا راستہ بھی نہ جانتے ہوں کہ کہاں جائیں، کیسے نکلیں، یہ جس کا کوئی واقعی عذر ہے وہ اللہ کے یہاں قبول ہوگا، فَأُولَٰئِكَ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو معاف فرمائے گا، وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، معاف فرمانے والا ہے اور بخشنے والا ہے، وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو کوئی ہجرت کرے اللہ کے راستے میں، يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً، وہ زمین میں پائے گا بڑے ٹھکانے اس کو ملیں گے، اور بڑی کشادگی اور وسعت محسوس کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ نکالے گا، جو اللہ کی خاطر ہجرت کر رہا ہو، کوئی اور مقصد نہ ہو، وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو شخص اپنے گھر سے نکلا ہجرت کے خیال سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی تابع داری کرتے ہوئے وہ ہجرت کے لیے نکلا، ثُمَّ يُدْرِكُ الْمَوْتَ، اور پھر اسے آ گیا موت نے، فقد وقع اجره على الله، ایسے شخص کا اجر اللہ پر واقع ہو گیا، اللہ کے ذمے ہے، یعنی اگرچہ ابھی وہ مدینہ نہیں پہنچا یا دار الاسلام میں نہیں پہنچا، راستے میں موت آ گئی، لیکن اس کا اجر محفوظ ہے، پورا پورا اجر اس کو مل جائے گا، وكان الله غفورا رحيما، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان، واذا غرقتم في الارض، اور جب تم زمین میں نکلو سفر پر ہو، فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه، تو کوئی گناہ نہیں تم پر اگر تم نماز میں قصر کر دیا کرو، کمی کر دیا کرو، یہ قصر کا جو ہے وہ حکم یہاں پر آیا، ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا، اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں فتنے میں مبتلا کر دیں گے، کافروں کی طرف سے کسی تکلیف کا اندیشہ ہو، تو یہاں پر حکم اس صورت میں ہے، سفر پر نکلے اور کافروں کا اندیشہ ہے، اور دشمن سے مٹ بھیڑ ہونے کا بھی اندیشہ ہے، تو پھر راستے میں قصر کر سکتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کو عام کیا، اور آپ نے فرمایا کہ یہ ہر سفر کے لیے یہ رعایت ہے نماز قصر کی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی آیات عام کو خاص اور خاص کو عام کر سکتے ہیں, یہ ان کا اختیار ہے. چنانچہ انہوں نے یہ بات کہی ہے تو یہ ہمارے لیے واجب التعمیل ہے سراحوں پر. ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا, یقینا کافر جو ہیں وہ تمہارے پورے دشمن ہیں. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ, اور اے نبی اگر آپ ان میں موجود ہوں اور آپ ان کے لیے نماز کھڑی کریں, یعنی آپ جماعت کروا رہے ہوں اور پیچھے مسلمان ہوں, فَلْتَكُنْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ, تو چاہیے کہ مسلمانوں میں سے ایک جماعت آپ کے ساتھ نماز میں پیچھے کھڑی ہو جائے. یعنی سب کے سب نہیں, دشمن کا اندیشہ ہے حملے کا تو اب پوری فوج جو ہے وہ حالت نماز میں نہ ہو بلکہ دو حصے کر دیے جائیں, ایک حصہ آپ کے ساتھ نیت باندھ لے. وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ, اور وہ اپنا اسلحہ ہتھیار بھی اپنے ساتھ ہی رکھیں. فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ, اور جب سجدہ کر لیں تو وہ پیچھے ہٹ جائیں, یعنی سجدہ کیا تو ایک رکعت پوری ہو گئی, اب ایک رکعت باقی ہے, نماز قصر ہے, بس کے لیے ظہر ہے, عصر ہے, عشاء ہے, تو فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ, وہ تو ہو جائیں پیچھے. وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى, اور دوسرا گروہ جو ہے وہ آگے آ جائے, لَمْ يُصَلُّوا, جس نے ابھی تک نماز ادا نہیں کی, فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ, اور وہ آپ کے ساتھ نماز ادا کرے, یعنی وہ اس فضیلت سے محروم نہ رہے کہ ایک جو ہے گروہ وہ تو آپ کے پیچھے نماز پڑھ لی اس نے اور دوسرا جو ہے وہ محروم رہ جائے. اس کے لیے یہ خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ حکم, ورنہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ دو جماعتیں الگ الگ ہو جائیں, آدھے لوگ پہلے نماز پڑھ لیں آدھے بعد میں پڑھ لیں. پر یوسلم مانگ تاکہ وہ بھی آپ کے ساتھ نماز ادا کر لیں. ون یا قزو خدرہ اسلحہ, اور چاہیے کہ وہ بھی اپنے بچاؤ کا سامان اور اسلحہ جو ہے اپنے ساتھ رکھے. ود نبی نے کفر, کافر تو یہ چاہتے ہیں, لو تفرون عن اسلحتکم وامتعتکم, کہ کسی طرح تم اگر غافل ہو جاؤ اپنے ہتھیاروں سے اور اپنے مال و اسباب سے, فیمیلون علیکم میلۃ واحدۃ, تو پھر وہ ایک دم تم پر حملہ آور ہو جائیں. ان کی تو بڑی خواہش ہے. ودا جناح علیکم ان کان علیکم مدن من مطر, اور اس میں بھی تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تمہیں پریشانی ہو بارش کی وجہ سے, او کنتم مرضى, یا تم بیمار ہو جاؤ, ان تضعوا اسلحتکم, پھر اس صورت میں نماز پڑھتے ہوئے اپنے ہتھیار تم اتار سکتے ہو. وَخُذُوا حِذْرَكُمْ, لیکن اپنی حفاظت کا سامان پھر بھی اپنے ساتھ رکھو. حفاظت کے سامان میں ڈھال ہے, زرہ ہے, خوف ہے, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ رہیں گی. ہاں اس کے علاوہ جو اسلحہ اٹھایا ہوا تھا وہ آپ ایک ساتھ رکھ سکتے ہیں اگر بیمار ہے کوئی شخص یا کوئی اور عذر ہے. ان اللہ اعد للکافرین عذابا مهینا, بے شک اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے رسوائی والا عذاب تیار کر رکھا ہے. فإذا قضيتم الصلاة, اور جب تم نماز پوری کر چکو, فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم, تو اس کے بعد بھی اللہ کو یاد کرتے رہو کھڑے ہوئے, بیٹھے ہوئے اور لیٹے ہوئے. اللہ کا ذکر تمہاری زبان پر رہنا چاہیے, تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے, یہ مقصد ہے. یہ نہیں کہ نماز کے بعد اب ذکر کا سلسلہ منقطع. فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ, اور جب تم حالت امن میں ہو, فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, تو اب نماز قائم کرو, یعنی پوری شرائط اور آداب کے ساتھ اب نماز پڑھو. اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا, یقیناً نماز فرض کی گئی ہے مسلمانوں پر وقت کی پابندی اور وقت تعین کے ساتھ. یہ پانچ وقت کی نماز, فجر کا وقت کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے, ظہر کا کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے, یہ سب تعین ہے. اور اوقات کے اندر نماز پڑھنی, یہ نہیں کہ شام کو اکٹھی پانچوں نمازیں پڑھنی, بلکہ ان اوقات میں پڑھنا ضروری ہے. ولا تهنوا في اتباع القوم, اور تم ڈھیلے نہ پڑھو دشمن قوم کا پیچھا کرنے میں, تعاقب کرنے میں. ان تکونوا تعلمون فانهم يعلمون, اگر تم دکھ اٹھاتے ہو بے آرام ہوتے ہو اس جنگ کی وجہ سے, ان کے تعاقب کرنے کی وجہ سے, فانهم يعلمون كما تعلمون, تو وہ بھی تو بے آرام ہوتے ہیں, وہ بھی تکلیفیں اٹھاتے ہیں جیسے تمہیں تکلیف پہنچتی ہے. لیکن ایک بہت بڑا فرق ہے, وترجون من الله ما لا يرجون, تم اللہ سے وہ چیز ان چیزوں کی امید رکھتے ہو جس کی انہیں امید نہیں ہے, اور پھر بھی وہ ساری مشقت جھیل رہے ہیں, وہ بھی اپنی جان ہتھیلے پر ہتھیلی پر دیے پھر رہے ہیں, وہ بھی رات دن جو ہے وہ ایک کر رہے ہیں. تو تمہیں تو بہت اس سے آگے بڑھ کر اور دلی آمادگی کے ساتھ کرنا چاہیے, تم تو امیدوار ہو جنتوں کے. وکان اللہ علیم حکیمہ، اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا ہے، حکمت والا ہے. انا انزلنا الیک کتاب بالحق، اے نبی ہم نے کتاب نازل کی ہے آپ کی طرف حق کے ساتھ، یہ اللہ کا کلام ہے، سچا کلام ہے. لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، تاکہ آپ لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلے کیا کیجیے، بما اراک اللہ، اس حکمت اور فراست کی بنیاد پر جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہے، جو دکھایا ہے آپ کو. ولا تکن للخائنین خصیما، اور آپ یہ دغا بازوں کی طرف سے اور بد دیانت لوگوں کی طرف سے ان کے حمایتی نہ بنے، ان کی طرف سے جھگڑا کرنے والے یعنی ان کو ڈیفینڈ کرنے والے نہ بنے. واستغفر اللہ، اللہ تعالیٰ سے استغفار کیجیے، ان اللہ کان غفور رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے. ان آیات کے شان نزول میں بھی ایک واقعہ ہے، وہ بہت دلچسپ ہے. ایک شخص نے، ایک مسلمان، حاتم نام کا مسلمان، چوری کی، کسی دوسرے مسلمان کے گھر میں رات کو نقب لگائی، اور ایک آٹے کا تھیلا تھا، وہ بوری تھی اور کچھ اسلحہ وغیرہ تھا، وہ نکال دیا اور چوری کر کے وہاں سے. لیکن وہ اپنے گھر رکھنے کی بجائے پہلے اپنے گھر لے گیا، پھر اسے خیال آیا اور اپنے ایک یہودی دوست کے گھر امانتاً رکھ دیا. اس نے، اس یہودی کو تو معلوم نہیں کہ یہ چوری کا مال ہے، لیکن اس کا دوست تھا یہودی، اسے رکھ لیا. اس بیچارے کی قسمت خراب تھی، اس بوری میں ایک سوراخ تھا اور وہ آٹا جو ہے وہ گرتا رہا، اور ٹریس کرنا بڑا آسان ہو گیا کہ یہ بوری کہاں تک پہنچی. چنانچہ جن ساتھ بھی چوری ہوئی تھی صبح، انہوں نے وہ اس کا جو ٹریس کرتے ہوئے پہلے تو اس کے گھر پہنچے جہاں وہ پہلا پڑاؤ تھا اس کا اپنے گھر پہ، اور وہاں تلاشی لی تو وہاں تو بوری نہیں ملی. اور وہ شخص جو ہے وہ قسمے کھا گیا کہ ہرگز میں نے چوری نہیں کی ہے، کچھ نہیں ہے میرے پاس. پھر اسے سراغ مل گیا کہ یہ تو آگے جا رہا ہے سلسلہ. پھر وہ پہنچ گیا یہودی کے گھر، یہودی نے کہا کہ ہاں مال میرے پاس ہے لیکن میرا نہیں ہے، فلاں شخص جو ہے وہ یہاں پر ہمارا سب رکھوا کے گیا. اب صورت یہ ہو گئی کہ وہ شخص جو ہے مسلمان، وہ اڑ گیا کہ نہیں، اس نے سارا الزام یہودی پر دھر دیا اور پورا خاندان اس کے ساتھ ہے کہ یہ چور یہودی ہے اور یہ جھوٹ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کے پاس رکھوایا. اب وہ پورا جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقدمہ آیا، اور اس کے رشتے دار قسمیں کھا کھا کر یقین دلا رہے ہیں کہ یہ ہمارا یہ جو عزیز ہے، رشتے دار ہے، اس نے چوری نہیں کی، یہ یہودی کی خباثت ہے ساری. اب وہ یہودی جیسا کچھ بھی ہوگا، اس وقت تو وہ بیچارہ ہی تھا، مظلوم تھا، ناحق اس کے اوپر یہ تہمت لگ رہی تھی. تو جب یہ مقدمہ اس درجے پہنچا ہے اور اتنا دباؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا کہ قریب تھا کہ آپ اس مسلمان کے حق میں فیصلہ دے دیتے، تب یہ آیات نازل ہوئی کہ حضور کو روک دیا گیا. ولا تکن للخائنین خصیما، آپ ان دغا بازوں، جھوٹوں اور بد دیانتوں کی طرف سے آپ ڈیفینڈ کرنے والے نہ بنے. یہ نام کے مسلمان ہیں اور یہ اگر اس قسم کی حرکت کر رہے ہیں تو یہ تو بد دیانت ہے اور انتہائی دغا باز ہیں. واستغفر اللہ، اللہ سے استغفار کیجیے، ان اللہ کان غفور رحیما، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم، اور آپ ان لوگوں کی طرف سے ان کی حمایت میں نہ جھگڑیے جنہوں نے اپنی جانوں کے ساتھ خیانت کی ہے. ان اللہ لا يحب من كان خوانا نسیما، بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہر اس شخص کو جو خائن ہے، دغا باز ہے، اسیم ہے، گناہ گار. یستخفون من الناس، یہ لوگوں سے چھپتے ہیں، ان سے شرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے سامنے ہماری سرخی نہ ہو جائے، اور اس کی خاطر جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں، اور ایک بے گناہ کے اوپر جو ہے اپنا الزام دھر رہے ہیں، جرم اپنا ہے اور الزام کسی دوسرے پر ڈال رہے ہیں، محض اس لیے کہ لوگوں کے سامنے سبکی نہ ہو. ولا یستخفون من اللہ، اور یہ ڈرتے اور شرماتے نہیں ہیں اللہ سے. وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ، اور وہ اللہ تو ان کے ساتھ ہوتا ہے جب رات کے وقت خفیہ مشورے کرتے ہیں اور وہ باتیں کہتے ہیں جو جن سے اللہ راضی نہیں ہے، اللہ کو ناراض کرنے والی باتیں کرتے ہیں. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور جو عمل بھی یہ کرتے ہیں اللہ نے تو اس کا احاطہ کر رکھا. ہاں تم ہا اڑا اجازت تم عنہم فی الحیات الدنیا، مسلمانوں یہ تم ہو کہ تم ان کی طرف سے جھگڑتے ہو، ان کو ڈیفینڈ کرتے ہو دنیا کی زندگی میں. اب ان کے عزیز رشتہ داروں کو خاص طور پر مطعون کیا جا رہا ہے کہ تم ایسے شخص کے لیے جو ہے جھوٹی قسمیں کھا گئے ہو، اور اس کی جو ہے امانت اور دیانت کے اوپر جو ہے تم گواہیاں دے رہے ہو جھوٹا. فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن قوم ہوگا جو ایسے بددیانتوں کی طرف سے ان کا دفاع کرے، ان کو ڈیفینڈ کر سکے. اَمَّنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا، یا کون ہے کہ جو پھر ان کا ذمہ دار بن سکتا ہے وہاں؟ وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا، اور جو شخص کوئی گناہ کرے، اور یظلم نفسہ، یا اپنے جان پر اس کو ظلم ڈھائے، کوئی معصیت کا ارتکاب کرے، ثم یستغفر اللہ، اور پھر وہ اللہ سے استغفار کرے، اپنے گناہ کا اعتراف کرے اور معافی مانگے اللہ سے، یجد اللہ غفور الرحیم، وہ پائے گا اللہ کو بخشنے والا مہربان، وَمَنْ يَكْسِبْ اِثْمًا، اور جو کوئی گناہ کا ارتکاب کرے، فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، وہ سمجھ لے کہ وہ اس کا وبال اسی پر آئے گا، اس کا خمیازہ اسی کو بھگتنا ہوگا، وکان اللہ علیما حکیما، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے حکمت والا، ومن یکسب خطیئتن او اثمن، اور وہ شخص کے جو خود کوئی گناہ کمائے یا خطا اور غلطی کا ارتکاب کرے، ثم یرمی بہ بریئا، اور پھر اس کی تہمت لگا دے کسی بے گناہ پر، فقد احتمل بہتانا، اس نے تو اپنے سر لے لیا ہے ایک بہت بڑا بہتان، ایک طوفان، و اثما مبینا، اور بہت بڑے گناہ کا بوجھ اپنے سر لیا، ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اے نبی اگر اللہ ہی کا فضل اور اس کی رحمت آپ کے شامل لحاظ نہ ہوتی، لہمت طائفۃ منہم ان یضلوک، تو لوگوں میں سے ایک گروہ وہ تھا جو ارادہ کر چکے تھے، وہ تو اس پر تلے ہوئے تھے کہ آپ کو صحیح فیصلے سے بہکا دیں، آپ کو غلط فیصلہ کرنے پر انہوں نے اتنا دباؤ ڈالا یا اس طریقے سے اپنا مقدمہ پیش کیا کہ اندیشہ ہو گیا تھا کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان بددیانتوں کے حق کو فیصلہ دے دیں، وما یضلون الا انفسهم، اور وہ اصل میں بہکا نہیں رہے تھے مگر اپنے آپ کو، جو کوششیں انہوں نے کی ہیں آپ کو جو ہے وہ غلط فیصلے پر مجبور کرنے کے لیے، اصل میں وہ اپنے ہی ساتھ ظلم کر رہے تھے، وما یضرونک من شیء، اور وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، اور اللہ تعالیٰ نے تو آپ پر نازل فرما دی ہے یہ کتاب بھی اور حکمت کی باتیں بھی، وعلمک ما لم تکن تعلم، اور آپ کو سکھائی ہیں وہ باتیں جو آپ نہیں جانتے تھے، وکان فضل اللہ علیک عظیما، اور آپ پر تو اللہ کا جو فضل ہوا وہ بہت ہی بڑا ہے، لا خیر فی کثیر من نجواہم، یہ جو کچھ رات کو سرگوشیاں کرتے ہیں، بلکہ نجوا تو دن میں بھی ہو یا رات کو بھی ہو، کوئی بھی خفیہ مشورے سرگوشیاں کرتے ہیں، اس میں سے اکثر جو ہے وہ خیر سے خالی ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی شر اس کے پیچھے پنہا ہوتا ہے، کوئی محرک ہوتا ہے، الا من امر بصدقۃ، ہاں سوائے اس کے کہ کوئی اگر علیحدہ کسی سے کوئی بات کرے، اس کو مشورہ دے صدقہ و خیرات کی بات کرے، او معروف، یا کسی نیک کام کا اس کو مشورہ دے، او اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے درمیان صلح صفائی کرانے کے لیے الگ الگ کسی سے کوئی مشورہ کر رہا ہو، سرگوشی کر رہا ہو، یہ تو خیر کی بات ہے، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، اور جو کوئی یہ کام کرے گا جو اوپر ذکر ہوئے ہیں اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرے گا، فسوف نؤتيه اجرا عظیما، تو اسے ہم اجر عظیم سے نوازیں گے، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، اور جو شخص رسول کی مخالفت کرے اس کے بعد کہ ہدایت جو ہے اس پر واضح ہو چکی ہے، کھل گئی ہے اس پر ہدایت، اور پھر بھی رسول کی مخالفت کرتا ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ چلے اس راستے پر جو مسلمانوں کے راستے سے مختلف ہے، پیروی کرے اس راستے کی جو تمام مسلمانوں کے راستے سے علیحدہ کوئی راستہ ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، تو ہم اسے اسی راستے پر ڈال دیں گے جس پر وہ پڑا، اس کے حوالے کر دیں گے، وَنُصْلِهِ ہی جہنم، اور ہم جھونک دیں گے اسے جہنم میں، وساعت مصیرہ، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانا ہے، اس میں دو باتیں آئی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جو شخص رسول کی مخالفت کر رہا ہے جان بوجھ کر جیسے کہ منافقین کر رہے تھے، اور ساتھ ہی فرمایا کہ جو مسلمانوں کا راستہ ہے یعنی وہ چیز جس پر اجماع امت ہو جائے، اس آیت میں اجماع کے حق میں بہت بڑی دلیل ہے، جس چیز پر امت کا اجماع ہو جائے اور کوئی شخص بعد میں کہ نہیں میری عقل یوں کہتی ہے اور میری رائے یہ ہے، اور وہ اس اجماع امت کے اوپر اپنی رائے کو اور اپنی عقل کو ترجیح دے کر کوئی نیا راستہ نکالنا چاہے، تو فرمایا کہ ہم اس کو اسی رستے کے حوالے کر دیں گے اور اسے جہنم میں جھونک دیں گے، اور وہ بہت ہی برا راستہ ہے، بہت ہی برا ٹھکانا ہے، یعنی اجماع امت کے رستے سے ہٹنا یہ اصل میں دین سے ہٹنے کے مترادف ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، شرک کے لیے بخشش نہیں ہے. دیکھیے دوبارہ آیت آ گئی وہی وہ یغفر ما دون ذلک لمن یشاء, بخش دے گا اس سے کم تر گناہوں کو جس کے لیے چاہے گا. ومن یشرک باللہ, اور جس کسی نے اللہ کے ساتھ شرک کیا, فقد ضل ضلالا بعیدا, وہ تو بھٹک گیا اور بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا. ان یدعون من دونہ الا اناسا, یہ نہیں پکارتے اللہ کے سوا مگر کچھ مؤنث ہستیوں کو, خاص طور پر مشرکین عرب فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے, انہی کے نام کے انہوں نے بت تراش کے رکھے ہوئے تھے اور ان سب کے نام مؤنث تھے, عزا, داس, مناب, یہ سب مؤنث نام ہیں, فیمیل نیمس. تو ان یدعون من دونہ الا اناسا, یہ تو پکارتے ہیں کچھ مؤنث ہستیوں کو. وہی یدعون الا شیطانا مریضا, اور یہ اصل میں جو پکار رہے ہیں تو ان کو بھی نہیں پکار رہے, یہ تو شیطان کا چلایا ہوا چکر ہے, اور اصل میں شیطان ہی کو پکارتے ہیں جو نہایت سرکش ہے. لعنہ اللہ, اور اس پر اللہ نے لعنت کی ہے. وقال لا تتخذن من عبادی نصیبا مفروضا, اور اس کا تو چیلنج یہ تھا کہ میں اے پروردگار میں تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ جو ہے وہ ہتھیار لوں گا, کھینچ لوں گا. ولا اضلنهم, اور میں انہیں گمراہ کر کے چھوڑوں گا. ولا امنینهم, اور انہیں خوشنما آرزوؤں کے جال میں پھنساؤں گا, بڑی بڑی امیدیں دلاؤں گا انہیں, سب پاک دکھاؤں گا. ولا امرنهم فلا يبتكن اذان الانعام, اور انہیں سکھاؤں گا کہ وہ جانوروں کے کان چیرے. یہ مشرکانہ نظام میں یہ تھا کہ فلاں بت جو ہے وہ فلاں جانور فلاں کے نام کا ہو گیا, اور اس کی علامت کے طور پر اس جانور کا کان تھوڑا سا چیر دیتے تھے کہ اب یہ کسی بت کے نام کا. یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ شیطان کی سکھائی ہوئی ہیں, یہ کسی شریعت میں نہیں ہے, کسی نبی کی تعلیمات میں نہیں ہے, یہ شیطانی نظام ہے, اس کا حصہ ہے. تو شیطان نے کہا کہ میں ان کو سکھاؤں گا کہ وہ جانوروں کے کانوں کو چیر دیں. وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ, اور میں انہیں اس چیز یہ بھی چیزیں سکھاؤں گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں تغیر پیدا کر دیں, جیسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اس کے اندر جو ہے وہ کچھ تخلیق کو بدلنے کی کوشش کریں گے. ممکن ہے کہ یہ جینیٹک انجینئرنگ جو ہے وہ اسی قسم کی کوئی شے ہے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے اس کے اندر کچھ اپنا عقول لڑا کر اس میں کچھ شامل کرنا ہے, اور اس میں جو کلوننگ وغیرہ آ رہی ہے ممکن ہے کہ وہ بھی اسی کتاب میں آتی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ شیطان کی سکھائی ہوئی ہیں. فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ, کو بدلیں گے اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو, جو نظام اللہ نے بنایا اس کے اندر دخل اللہ کی کریں گے. وَمَنْ يَتَّخِذُ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ, اور جو کوئی اللہ کے سر کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا دوست بنائے, فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا, تو وہ تو بہت ہی کھلے خسارے میں جا پڑا. يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ, شیطان ان کو وعدے دلاتا ہے اور ان کو سبق داغ دکھاتا ہے, امیدوں اور آرزوؤں کے جال میں پھنساتا ہے. وما یعدہم الشیطان الا غرورا, اور شیطان جو بھی باتیں کرتا ہے وہ سب کے سب فریب ہیں, جھوٹے ہیں, ان کی کوئی حقیقت نہیں. یہ سب چیزیں جو انسان کے ذہن میں آتی ہیں, ہم بخشے بخشائے ہیں, ہمیں تو بچا لیا جائے گا, اللہ تعالیٰ نے یہ ٹھیک ہے قرآن مجید میں بڑے ڈرامے بھی دیے ہیں, جہنم کا بھی ہے, لیکن بڑا رحیم اور کریم ہے, وہ اپنی مخلوق کو جہنم میں نہیں ڈال سکتا. یہ سارے سب اس بات جس چیز کے لیے قرآن مجید میں کوئی دلیل نہیں ہے, اور انہیں کو ہم اپنا عقیدہ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں, اور اسلام کی پوری منزل انہی بنیادوں پر تعمیر کیے بیٹھے ہیں. یہ اصل میں شیطان کی پٹی پڑھائی ہوئی چیزیں ہیں, یہ اس کے سب اس بات ہیں جو جس میں وہ دلاتا ہے, اور اس طریقے سے وہ فریب دیتا ہے, وعدے دلاتا ہے انسان کو, سب اس بات دکھاتا ہے. اولئک مأواهم جہنم, ایسے لوگوں کا جو ٹھکانا ہے وہ جہنم ہے. وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا, اور وہ نہیں پائیں گے اس سے کوئی جائے فراغ. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, وہ لوگ جو ایمان دائیں اور اچھے عمل کریں وہ صراط مستقیم پر گامزن ہوں. سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, ہم انہیں داخل کریں گے ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں جاری ہوں گی. خالدین فیہا ابدا, اور وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ. وعد اللہ حقا, اور یہ اللہ کا وعدہ ہے جو سچا ہے, پختہ ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا, اور اللہ سے بڑھ کر سچا وعدہ کسی کا نہیں ہو سکتا. لیس فی امانیکم ولا امانی اہل کتاب, نہ تو تمہاری امانی یہ جو آنسوئے ہیں آنسوؤں کے جال جو تم نے خود بچھا دیے ہیں, ہم بخشے بخشائے ہیں, ہمیں تو جہنم, جنت تو ہمارے لیے ہی جو ہے بنائی گئی ہے, ہم تو وارث ہیں جنت کے, وغیرہ وغیرہ. یہ تمہاری اہل کتاب کا بھی معاملہ تھا, تو نہ تمہاری امانی پر کچھ موقوف ہے نہ اہل کتاب کی امانی جو ہے وہ کسی کام آنے والی ہے. یہ سب خام خیالی ہے. میں یعمل سوءا یجزا به. دیکھیے اب قرآن کا انداز کیا ہے, جو کوئی برا عمل کرے گا اسے اس کا بدلہ مل کر دے. تم نے یہ کہاں سے سوچ لیا کہ بخشے بخشائے, پناہ جو ہے ہمیں بچا لے گا؟ آخر کچھ بھی ہیں, خار ہیں, بدکار ہیں, ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں, کچھ بھی ہیں, آخر تیرے محبوب کی امت میں. میں یعمل سوءا یجزا به, جس نے بھی کوئی برا کام کیا اسے اس کا بدلہ مل کر رہے گا. ولا یجد له من دون اللہ ولی ولا نصیرا, اور وہ نہیں پائے گا اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار. کوئی مددگار وہاں پر نہیں ہوگا, کوئی حمایتی نہیں ہوگا. ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثی, ہاں جو اچھے کام کرے, نیک عمل کرے, اللہ کے احکامات پر چلے, وہ خواہ مرد ہو یا عورت ہو, وہو مومن, ساتھی صاحب ایمان ہو, دل میں ایمان بھی ہو, فاولئک یدخلون الجنہ, یہ وہ لوگ ہیں کہ جنت میں داخل ہوں گے, ان کو داخلہ ملے گا. ولا یظلمون نقیرا, اور ان کی حق تلفی نہیں ہوگی تل برابر. ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه للہ, اور اس شخص سے بہتر دین کس کا ہو سکتا ہے کہ جس نے اپنے سر جھکا دیا اللہ کے حکم کے سامنے. وهو محسن, اور وہ حسن عمل کا مظاہرہ کرنے والا ہے, اللہ کی بندگی کر رہا ہے بڑی خوش اسلوبی سے, عمدگی سے. واتبع ملة ابراہیم حنیفا, اور اس نے پیروی کی ہے دین ابراہیمی کی. وہ ابراہیم جو حنیف تھا, یکسو تھا, یعنی توحید پر کاربند ہے, شرک سے بچا ہوا ہے. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, اور ابراہیم کا مقام تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا دوست قرار دیا, خلیل اللہ, انہیں خدلت کا مقام دیا, ابراہیم خلیل اللہ, بہت اونچا مقام. وللہ ما فی السماوات وما فی الارض, اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے. وکان اللہ بکل شیء محیطا, اور اللہ تعالیٰ ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہیں, کوئی شے اس کے ہیتا اقتدار سے باہر نہیں ہے. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ, اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں, فتویٰ مانگتے ہیں عورتوں کے بارے میں. یہاں پھر وہی تذکرہ آ رہا ہے کہ وہ جو ذکر ہوا تھا کہ اگر تمہیں اندیشہ ہے کہ تم یتیم بچیوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ, تو پھر دوسری عورتوں سے نکاح کرو تاکہ یہ نہ ہو کہ یتیموں کو تم نے اپنے گھر میں ڈال دیا, یتیم بچیوں کو, اب ان کے حقوق تلف ہو رہے ہیں, کوئی ان کا والی وارث پوچھنے والا نہیں ہے. تو اگر تم اس چیز کا اندیشہ ہے تو ان سے نکاح نہ کرو, دوسری عورتوں سے کرو. یہاں پر پھر بعض صورتیں اچھی ہوتی ہیں کہ کوئی شخص محسوس کرتا ہے کہ یتیم بچی کے ساتھ میں ہی نکاح کر لوں تو میں, میری نیت میں کوئی کھوٹ نہیں ہے, میں بہتر طور پر اس کی سرپرستی کر سکتا ہوں. بعض اوقات یہ معاملہ ہوتا ہے. تو فرمایا کہ اس صورت میں, جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر صحابہ نے سوال کیا کہ کیا بالکل ممانعت ہے کہ ہم اپنے زیر کفالت یتیم بچیوں کو اپنے نکاح میں نہیں لا سکتے, تو یہ جب سوال اٹھا تو پھر اس کی وضاحت کر دی گئی. اور اللہ یوفیکم فیہ, اللہ تعالیٰ تمہیں اس پہ بتاتا ہے, فتویٰ دیتا ہے اور تمہیں اجازت دے رہا ہے, یوفیکم فیہ, کہ تم ان یتیم بچیوں سے نکاح کر سکتے ہو. مسئلہ یہ تھا کہ ان کے حقوق تلف نہیں ہونے چاہیے. یتیموں کے حقوق کا معاملہ آپ نے دیکھا ہے کہ کتنی باریک بینی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہدایات دی. اگر تمہیں یقین ہو کہ تم ان کو اپنے گھر میں رکھ کر ان کے حقوق تلف نہیں کرو گے, ان کو مہر بھی ادا کرو گے اور ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرو گے, تو پھر یہ ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اصل معاملہ یہ تھا کہ ان کی حق تلفی نہ ہو, تو وہ حقوق اس لیے تھا. وما یتلی علیکم فی الکتاب, اور جو تمہیں سنایا گیا ہے کتاب میں, یعنی قرآن مجید میں جو پہلے آیت آ چکی ہے, فی یتام النساء اللاتی لا تؤتونهن ما كتب لهن, وہ ان یتیم عورتوں کے بارے میں, بچیوں کے بارے میں تھا کہ جن کو تم نہیں دینا چاہتے تھے اور جو کچھ ان کے لیے طے کیا گیا, یعنی جن کے حقوق تم ادا کرنا نہیں چاہتے, جن کو مہر نہیں دینا چاہتے, اس نیت سے نکاح کرنا چاہ رہے ہو, کہ چلو ان کو تو کوئی پوچھے گا ہی نہیں, ان کا تو والی وارث ہی نہیں ہے, ان کو مہر نہ بھی دیں گے تو کون ہے جو مطالبہ کرے. تو اس صورت میں تمہیں روکا گیا تھا. وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ, تم چاہتے ہو ان کو نکاح ملانا. وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ, اور جو کمزور اور ناتواں ہیں بچے, یتیم بچے, ان کے حقوق کے حوالے سے وہ پابندی لگائی گئی تھی. وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ, اور یہ کہ تم یتیموں کے معاملے میں عدل و انصاف پر قائم رہو. اصل اصول یہ ہے. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ, اور جو بھی خیر کا کام تم کرو گے, فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا, تو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے. اگر تمہاری نیت میں کھوٹ نہیں ہے, نیک نیتی سے کیا تو اللہ تعالیٰ نیت کو جانتا ہے, وہ اس نیت کے مطابق تم سے معاملہ کرے گا. وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا, اور اگر کوئی عورت جو ہے اسے اپنے شوہر سے اندیشہ ہو نشوز کا, یعنی شوہر کے ساتھ شوہر جو ہے اس کی طبیعت میں کچھ محسوس کرتی ہے کہ وہ بیداری ہے, جیسے وہ عورت دل سے اتر گئی ہے, او اعراضاً, یا یہ کہ وہ اعراض کر رہا ہے, شوہر کی توجہ نہیں رہی ہے اس کی طرف, فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا, تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں اگر وہ آپس میں صلح کر دیں, کسی طرح کی صلح. مراد یہ ہے کہ وہ عورت اگر اس کے پاس کوئی جائیداد ہے, کچھ مال ہے, وہ شوہر کو جسے محسوس کر رہی ہے کہ اس کی اب اس کا رجحان, اس کا کچھ میدان نہیں رہا, تو اسے خوش کرنے کے لیے, اس کی رضامندی کے لیے کچھ مال اس کو جو ہے وہ دے دے, یا اپنا مہر جو دیا تھا اس میں سے کچھ واپس کر دے. اگر اس طرح سے وہ شوہر کو خوش کرے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, اگر اس طرح سے مصالحت ہو جائے اور حالات سنور سکیں. وَالصُّلْحُ خَيْرٌ, صلح بہرحال اچھی چیز ہے. وہ جو سیپریشن کا معاملہ ہے طلاق کا, وہ ایک آخری حل ہے, اس سے پہلے پہلے جو بھی ممکن ہو سکے ان کو اختیار کرنا چاہیے. وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ, اور نفوس کے سامنے جو شح ہے, لالچ ہے, وہ پیش کر دیا گیا ہے, یعنی دلوں میں انسان کے پیسے کی حس اور لالچ تو ہے, رچی بسی ہے. تو شوہر جو ہے اس پیسے کی وجہ سے اگر کچھ ٹھیک ہو جائے اور اپنا رویہ بدل لے تو پھر اس میں بھی کوئی حرج نہیں. لیکن ساتھ ہی فرمایا وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا, اگر مرد جو ہے وہ احسان کی روش اختیار کرے, وہ اس طریقے سے یہ نہ ہو کہ پیسے لینے ان کی نظر پیسوں پر ہو, اور پرہیزگاری کی روش اختیار کریں, فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا, تو جو کچھ عمل تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ, اور تم ہرگز اس کی استطاعت نہیں رکھتے کہ تم اپنی عورتوں کے درمیان عدل و انصاف کر سکو, یعنی بیویوں کے درمیان کامل عدل و انصاف ممکن نہیں. ولن حرص, تم چاہے تم اس کی شدید آرزو بھی رکھتے ہو تو ممکن نہیں ہے, اس لیے کہ جو چیزیں ناپ تول میں آنے والی ہیں اس میں تو آپ عدل و انصاف کر بھی سکتے ہیں. باری کا تعین ہے, ایک دن ایک بیوی کے لیے, دوسرا دن دوسری کے لیے, اس کے اندر برابری ہو, ایک بیوی کو جو خرچہ دیا جا رہا ہے اور دوسری کو اس پہ برابری ہو, وقت جتنا دیا جانا ہے اس پہ برابری ہو. لیکن یہ ہے کہ جو معاملہ ہے رجحان طبیعی کا, میدان قلبی کا, وہ تمہارے اختیار میں نہیں, اس کو تم اکولی ڈیوائڈ نہیں کر سکتے, لہذا اس معاملے میں تم بھی مجبور ہو. فلا تمیلوا کل المیل, تو ایسا نہ ہو کہ تم بالکل جھک جاؤ ایک ہی جانب پورے کا پورا. فتح ضرور ہے کل معلقہ, اور دوسری بیوی کو تم چھوڑ دو کہ وہ معلقہ ہے, اس کی طرف کوئی رجحان نہیں ہے. وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا, اور اگر تم اصلاح کرتے رہو اور پرہیزگاری کی روش اختیار کرو, فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا, تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے, مہربان ہے. وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ, اور یہ اگر ساری تدبیریں ناکام رہیں جو اوپر بیان ہوئی تھی, اور آخری فیصلہ ہو جائے سیپریشن کا, تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو غنی کر دے گا اپنی کشائش سے, اپنی وسعت سے. یعنی نیک نیتی سے کوشش کی گئی تھی, موافقت کی اصلاح ہے, حوال کی, اور لیکن بات نہیں بنی, تو آخری حربہ ہے, آخری راستہ ہے وہ سیپریشن کا ہے. یہ نہ ہو کہ گھر کا ماحول انتہائی خراب ہو, ہر وقت لڑائی جھگڑا ہو, دنگا فساد ہو, اور بس گھسٹ رہی ہے زندگی اسی طریقے سے. اگر نہیں ہے تو پھر سیپریشن کا ایک راستہ ہے جو اللہ نے کھولا ہے, اور اللہ تعالیٰ پھر دونوں کو اپنی وسعت سے نوازے گا, ان کے لیے نئے راستے کھولے گا. وکان اللہ واسعا حکیما, اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے, حکمت والا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.